الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين محترم بزرگوں دوستو عزیزوں اور بھائیوں آپ کو معلوم ہے کہ آج ذی قعدہ کی 29 تاریخ ہے اور کل یا پرسوں حج کا مہینہ یعنی ذو الحج شروع ہو جائے گا۔ حج ہمارے دین کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چار عبادات عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک ہے۔ دو عبادات وہ ہیں کہ جو ہر وقت اور ہر جگہ ہیں، یعنی نماز بندہ مومن پر فرض ہے، خواہ وہ زمین کے کسی کونے پر ہو، جہاں تک کہ وہ زمین کے مدار سے نکل جائے تو بھی اہل علم اور فقہا اس کے لیے نماز کی جو صورت طے کریں گے اس کے مطابق اسے نماز ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے، جب بھی وہ صاحب نصاب ہو جائے اس کے لیے کوئی مہینے کی قید نہیں ہے، کوئی رجب یا رمضان کی قید نہیں ہے، اور وہ جہاں بھی ہو اس پر زکوٰۃ اگر فرض ہو جائے تو اسے ادا کرنی پڑے گی۔ دو عبادات وہ ہیں کہ جو خاص ہیں اپنے وقت کے لحاظ سے، کہ روزہ رمضان ہی کے مہینے میں فرض ہے، خواہ وہ رمضان انسان کو پاکستان میں آئے، امریکہ میں آئے، سعودی عرب میں آئے، افریقہ میں آئے یا آسٹریلیا میں آئے، اور چوتھی عبادت حج، اس کے بارے میں وقت کی بھی قید ہے اور جگہ کی بھی قید ہے۔ یعنی یہ صرف ذو الحج کی 9 تاریخ کو ہوتا ہے، اور اس کا جو سب سے بڑا رکن ہے وہ عرفات میں حج کی یونیفارم میں، یعنی احرام کے اندر اور حج کی نیت کے ساتھ حاضری ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اس وقت کو مس کر دے تب بھی اس کا حج نہیں ہوتا، اور وہ یونیفارم میں نہ ہو تب بھی اس کا حج نہیں ہوتا۔ اگرچہ حج کے اور ارکان بھی ہیں لیکن اس کا سب سے بڑا رکن جو ہے وہ 9 ذی الحج کو زوال کے بعد، نصف النہار کے بعد، حج کی نیت کے ساتھ اور حج کی یونیفارم یعنی احرام کے اندر حج کی نیت کے ساتھ حاضری ہے۔ جو دو عبادات سال کے 12 مہینوں میں انسان پر فرض ہوتی ہیں، ان کے ساتھ کوئی عید نہیں ہو سکتی، لیکن جو دو عبادات سال کے مخصوص مہینوں اور مخصوص دنوں کے اندر فرض کی گئی ہیں، ان دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایک عید عطا فرمائی ہے. روزہ، افطار کیا جاتا ہے روزانہ رمضان کے مہینے میں، پہلی رمضان سے لے کر آخر رمضان تک، لیکن جب عید کا چاند یعنی شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے تو ایک بڑا افطار ہو جاتا ہے کہ اب دن کے روزے رکھنے فرض نہیں رہے. تو اس کے ساتھ عید الافطار ہے، جسے ہم مختصراً کہتے ہیں عید الفطر. یہ فطر فطرانے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اصل میں روزے کے افطار سے ہے کہ رمضان کا افطار ہو گیا تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر عطا کی ہے، اور حج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید الاضحیٰ عطا کی ہے. اور یہ اضحیٰ جو ہے یہ قربانیوں سے ہے، اضاعی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا گیا کہ ما حاضر اضاعی، کہ اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہمارے دین میں جو مقام ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور تو باقی سب دور کی بات ہے، لیکن ان کے ایک عمل کو اللہ تعالیٰ نے ہماری عید کا موضوع بنایا، ان کے ایک عمل کو قیامت تک کے لیے دوام بخشا ہے. ہر سال کتنے ہی مسلمان کتنی ہی قربانیاں کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو یاد کرنے کے لیے کہ جو ان کے رب کو بہت زیادہ پسند آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک غیر معمولی شخصیت کی حامل شخصیت تھے. قرآن مجید نے ان کا جہاں بھی ذکر فرمایا ہے بہت ہی عزت کے ساتھ، بہت ہی اکرام کے ساتھ فرمایا ہے. بلکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب ہم کسی شخص کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ان نون شخص ہو، ان ریکگنائزڈ کوئی کال ہوتی ہے، تب بھی اس سے بات کرتے ہوئے ہم لازماً کوئی نہ کوئی چہرہ اس کا اپنے ذہن میں لاتے ہیں بات کرتے ہوئے. قرآن مجید میں جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کو پڑھتے ہیں تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کا ذکر کر کے خوش ہوتا ہے، اور ایسے انداز سے ہر مقام پر ان کی تعریف کی گئی ہے کہ جس میں آپ کبھی بھی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ کیا شخصیت تھی وہ. میں نے ابھی قرآن مجید کے 2 مقامات سے چند آیات آپ کو سنائی ہیں، پہلے ذرا ان کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے. پہلا مقام ہے سورۃ نحل کا آخری رکوع، جو 14ویں پارے کا آخری رکوع بھی ہے، اس کی ابتدائی آیات ہیں. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. اصل میں ابراہیم تو ایک راہ ڈالنے والے تھے. اما یہ اموں کے معنی ارادہ کرنا، قصد کرنا، اور امت کہتے ہیں ہم مقصد لوگوں کی کسی جماعت کو، امت مسلمہ جو ایک مقصد کے تحت اکٹھے ہوئے ہیں. تو انا ابراہیم کانا امتا قانتا للہ حنیفا، یقیناً ابراہیم راہ ڈالنے والے تھے، بالکل یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے. سو کہتے ہیں ڈائریکشن کو، سمت، اور یک کہتے ہیں ایک کو، یکسو، یعنی جس کا ایک ہی مقصد تھا، اس کی ایک ہی ڈائریکشن تھی، اور وہ ڈائریکشن کیا تھی؟ اپنے رب کو راضی کرنا، جو کہ عام طور پر ہماری کبھی بھی ڈائریکشن نہیں ہوتی. ہم جب اللہ تعالیٰ کی پسند کے کام کرتے بھی ہیں تو اس میں یکسوئی نہیں ہوتی، اس میں ہمارے سامنے اور بھی بہت سے مقاصد پیش نظر ہوتے ہیں، اور ہم ان کو بھی حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ضمنی طور پر اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہوتی ہے، یا بنیاد اللہ کی رضا ہوتی ہے تو ساتھ اس میں کچھ اور آمیزشیں بھی ہوتی ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن مجید جا بجا تعریف کرتا ہے، حریفاً یکسو، ایک ہی جگہ ان کی نظر تھی، ایک ہی ان کا مطمع نظر تھا، ایک ہی ان کا آبجیکٹو اور آئیڈیل تھا، اور وہ تھا اپنے رب کو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. ان ابراہیم کانا امتن قانتا للہ حنیفا، یقیناً ابراہیم راہ ڈالنے والے، اللہ کے فرما بردار، ہر چیز سے ایک طرف ہو کر، اللہ ہی اللہ، یعنی یہ ہم محاورہ استعمال کر لیتے ہیں اللہ ہی اللہ، لیکن اگر یہ محاورہ کسی پر 100% راست آتا ہے قرآن مجید میں بیان ہونے والی شخصیتوں میں سے، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور ابھی آگے جا کر آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی رول ماڈل کے طور پر پیش کیا. فرمایا ولم یکن من المشرکین، ابراہیم ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے. اب ہمیں سے ہر شخص سمجھتا ہے کہ وہ مشرک نہیں ہے، وہ شرک نہیں کرتا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توحید پر کاربند ہونا اور شرک سے بالا تر ہونا وہ انوکھا اور نرالا تھا ہر اعتبار سے. توحید کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا محبت ہے، اسی لیے صوفیہ اکرام لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعتا اللہ کے سوا نہ کوئی محبوب تھا، نہ کوئی مطلوب تھا، نہ کوئی مقصود تھا. پھر توحید کا ایک تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرنا، اسی پر بھروسہ کرنا، جسے ہم توکل کہتے ہیں. ہم میں سے کوئی شخص اگر اپنی عام زندگی میں واقعتاً صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا، اللہ تعالیٰ ہی سے کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ ہو، لیکن جب جان پر بن جائے گی تو وہ جسے وہ محاورے میں کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو وہ ہاتھ پاؤں مارے گا، ادھر ادھر ہاتھ پڑ جائے، ادھر ہاتھ پڑ جائے، کہیں سے مدد مل جائے، کوئی میرا والی وارث بن جائے. لیکن کیا کہیے اس شخصیت کو علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا اور آگ کی شدت کا یہ عالم تھا کہ جو انکلوجر بنایا گیا تھا دیواریں چن کر جس میں ایندھن بھرا گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کے لیے، جب آگ بھڑکا دی گئی تو اس کی شدت کا یہ عالم تھا کہ کسی شخص کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہاں جا کر دیوار کے اوپر جا کر ان کو اندر دھکا دے سکے، لہذا مجنیق کا بندوبست کیا گیا. جب توپ نہیں ہوتی تھی تو دشمن پر پتھر پھینکے جاتے تھے مجنیق کے ذریعے سے، کہ اس میں خاص طریقے سے پتھر کو باندھ کر سینٹریفیوگ ایکشن سے اس کو پھینکا جاتا تھا دور. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر کی جگہ مجنیق میں باندھ کر انہیں چھوڑا گیا اور آگ میں پھینکا گیا. آن وے ٹو فائر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے. میں حضرت سر کہ میں آپ کی کچھ مدد کروں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے رب کو ہے نا میری خبر؟ تو جبرائیل نے کہا یس شو، اللہ تعالیٰ کو تو خبر ہی ہے. تو جبرائیل سے کہا، حالانکہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے بھیجا ہوگا، اور جب انسان مر رہا ہوگا ہاں جلدی جلدی کر مدد میری، تو بالکل کام، میرے رب کو ہے نا خبر؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا جی بالکل اللہ تعالیٰ کو تو خبر ہے ہی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ پھر تم اپنا کام کرو، میرے لیے میرا رب کافی ہے. نا قرآن مجید میں وکفا باللہ حسیبا، اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کو. وکفا باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز ہونے کے لیے. تو کہنے کو تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن واقعتاً اللہ تعالیٰ کو کارساز سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مدد نہ مانگنا، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، کسی اور پر بھروسہ نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی پسند اور ناپسند کو کنسیڈر نہ کرنا، یہ شان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. تو آگے فرمایا شاکر لانعمہ، اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو ماننے والا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، اللہ تعالیٰ کے احسان کو تسلیم کرنا، واقعتا ماننا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام او اونچے مقام پر کھڑے ہیں، جس کو قرآن مجید ریکگنائز کر رہا ہے کہ شاکر لانعمہ، اپنے رب کی نعمتوں پر شکر گزار. اس کے بعد فرمایا اجتباہ، اللہ تعالیٰ نے اسے پسند فرما دیا. یہ اجتباء وہی لفظ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا اجتبا ہو، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو پسند فرما دیا. وہدا ہو الی صراط مستقیم، اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ڈائریکٹ کیا. اور انسان کا مطلوب و مقصود تو وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند فرما لیا اور انہیں اس منزل کی طرف ڈائریکٹ کیا، توفیق دی. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائی سے نوازا. حسنہ عربی زبان میں کہتے ہیں نیکی کو، اور اس کی جمع حسنات ہے، نیکیاں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیاوی زندگی میں بھی نیکی کی توفیق عطا فرمائی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں شامل ہوں گے. دعا ہے نا قرآن مجید میں آئی ہے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، کہ اللہ اے میرے رب مجھے اپنی مہربانی سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لینا. تو ہم تو دعا ہی کرتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں آخرت میں قیامت میں نیک بندوں میں اٹھانا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ سرٹیفائی کر رہا ہے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں صالحین میں شامل ہوں گے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے ثم اوحینا الیک، ثم یعنی ان سب باتوں کی بنیاد پر، لہذا پھر تو اوحینا الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تجھے وحی کرتے ہیں، ہم تجھے حکم دے رہے ہیں ان اتبی ملت ابراہیم حنیفہ، کہ تم بھی پیروی کرنا یکسوئی اختیار کرنے والے ابراہیم کی. تو معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رول ماڈل کے طور پر قرآن مجید میں پورٹرے کیے گئے. اور جب سورہ احزاب میں وہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی جو میں دوسرے خطبے میں ہر روز پڑھتا ہوں ہر جمعے کو آپ کے سامنے، کہ ان اللہ اصطفا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، لہذا اے ایمان والو تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان سلام کا ایکسچینج تو ہوتا ہی رہتا تھا، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہل کر دیتے تھے سلام کرنے میں باوجود بڑا ہونے کے. یعنی ہمارے ہاں جو عام مروجہ سلام ہے وہ کیا ہے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے تھے ان کی سنت کیا ہے؟ وہ سلام میں پہل کرتے. اور ذمی طور پہ عرض کر رہا ہوں، اگر آپ نے دین کا مزہ لینا ہے تو اپنے سے چھوٹے کو سلام کرنے کی عادت ڈالیں، اپنے ملازمین کو، خاص طور پر جو گارڈز جو ہیں وہ راستے کے اندر بیٹھے ہوئے آپ کو ملتے ہیں، یا آپ کے اپنے آفس کے اندر جو گارڈز ہیں وہاں پہنچ کر آپ انہیں سلام کریں. اگر واقعتاً آپ ان کی نظر میں اپنے لیے کوئی محبت دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سلام کرنا تھی، پہل کرتے تھے، اور صحابہ کرام لا محالہ وعلیکم السلام کہتے تھے. تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کو سلام تو کہتے ہی رہتے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلات کا حکم دیا ہے جسے ہم درود ترجمہ کرتے ہیں اس کا، یہ کیسے کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود ابراہیمی تلقین فرمایا تھا کہ یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو معلوم ہوا کہ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشن ہے، اتبع ملت ابراہیم حنیفا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واقعتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رول ماڈل سمجھتے تھے، اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے کہ یا اللہ جیسے تو نے درود فرمایا ہے، توجہ اور عنایت فرمائی ہے اپنے بندے ابراہیم پر اور ان کی اولاد پر، ان کی آل پر، ان کے ماننے والوں پر، ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی توجہ اور عنایت فرما، والا علی آل محمد، اور ان کی آل پر، ان کے ماننے والوں پر، ان کی اولاد پر تو اپنی رحمتیں نازل فرما. تو فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، لہذا ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر وحی کی ہے، تمہیں حکم ارشاد فرمایا ہے کہ تم بھی پیروی کرنا یکسوئی اختیار کرنے والے ابراہیم کی. وما کان من المشرکین، اور یقیناً ابراہیم مشرک نہیں تھے، یعنی شرک کا کوئی شائبہ ان کی شخصیت میں نہیں تھا، نہ ان کی سوچ میں، نہ ان کے فکر میں، نہ ان کے عمل میں، نہ ان کی چاہت میں، نہ ان کی خواہشات میں، نہ ان کے آبجیکٹوز میں، نہ ان کے آئیڈیاز میں، ایک ہی اللہ ہی اللہ، ما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. قرآن مجید نے مختلف مقامات پر ان کی جو تصویر کھینچی ہے اس کا اگر خلاصہ آپ کے سامنے عرض کروں تو عراق میں مقام عر پر ان کی پیدائش ہوئی، اور پیدائش ہوئی ایک مشرک گھرانے میں. حضرت ابراہیم کے والد، جن کا نام قرآن مجید نے ذکر نہیں کیا، ان کا منصب ذکر کیا ہے کہ وہ آزر تھے، بائبل میں ان کا نام تاریخ آیا ہے. آزر یوں سمجھیے کہ جیسے ہمارے ہاں یہ عبادت گاہ جو ہے، یہ مسجد ہے، اس مسجد کا جو ذمہ دار ہوتا ہے دینی اعتبار سے اسے امام کہتے ہیں، آگے چلنے والا، لیڈ کرنے والا. عیسائیوں کے عبادت گاہ چرچ ہے تو اس میں مذہبی اعتبار سے جو لیڈ کرنے والا ہے اسے پریسٹ کہتے ہیں، پادری. ہندوؤں کی عبادت گاہ بت خانہ ہے، مندر، تو اس کا بڑا جو ہے اس کو پنڈت کہتے ہیں. یہودیوں کی عبادت گاہ سینگوگ ہے تو اس کے ذمہ دار کو ربائی کہتے ہیں. تو وہاں جو شرک کی عبادت گاہیں تھیں، بتوں کی پوجا کی، اس کے ذمہ دار کو آزر کہتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا منصب بیان کیا ہے، جو ابراہیم نے اپنے والد جو آزر تھے ان سے، آزر تھے ان سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا اور ان پر وحی بھیج دی، انہیں اپنے نبیوں میں شامل فرما لیا. اب دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے کسی بندہ مومن کے لیے اپنے والد کو تبلیغ، اس لیے کہ ہمارے دین کی روح سے والد کے سامنے اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، والد کو ڈانٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے والدین کو، اب انہیں تلقین بھی کرنی ہے، راہ راست پر لانے کی کوشش بھی کرنی ہے ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے. تو سورہ مریم کے تیسرے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد گرامی سے وہ گفتگو نقل کی گئی ہے کہ جس میں انہوں نے بت پرستی سے تائب ہونے کی انہیں تلقین فرمائی. اب وہ اس وقت کے والد جو ہوتے تھے وہ ڈیڈی نہیں ہوتے تھے، بقول نظام الدین وہ پیو ہوتے تھے، روب ہوتا تھا ان کا، ان کے سامنے کبھی بیٹا آنکھ اٹھا کر بات نہیں کرتا تھا، خوشگپیاں کرنے کی بہت دور کی بات ہے. تو اب کتنا انتظار کیا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور کتنی ان کی مٹھی چاپی کی ہوگی کہ جب ذرا دیکھا کہ والد صاحب ذرا اچھے موڈ میں ہیں تو کہا یا ابت لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، ابا جان آپ انہیں کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ آپ کو کسی کام آ سکتے ہیں. ابا جان آپ بڑے ہیں، آپ نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، آپ کا بڑا تجربہ ہے، لیکن انی قد جانی من العلم، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے یعنی وحی کا علم، ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں آئے گا، فتبینی، لہذا آپ میری پیروی کیجئے، اہدک صراطا سویا، میں سیدھے راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا. ابا جان لا تعبد الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کیجیے، اس کی عبادت نہ کیجیے، ان شیطان کان الرحمن عصیا، یقیناً شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے. اب وہ ظاہر ہے کہ وہ ڈیڈی نہیں پیو تھا تو میں فوراً ڈانٹا کہ کیا تو منحرف ہو گیا میرے خداؤں سے، دور ہو جا میرے سامنے سے ورنہ میں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا. اب والد کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام کر کے ان کے پاس سے رخصت ہوئے، سلام علیکم، اچھا ابا جان، السلام علیکم، خدا حافظ، جیسے آپ کا حکم ہو میں ویسے کروں گا، اور میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش بھی مانگتا رہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ جیسے آج تک میں کبھی اللہ تعالیٰ کو پکار کر مایوس نہیں ہوا، اب بھی میں مایوس نہیں ہوں گا، اللہ تعالیٰ میری اس ریکویسٹ کو قبول کرے گا. پھر دوسرا جو نقل کیا گیا ہے قرآن مجید میں ایک اہم واقعہ، وہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ بتوں کی نفی کرتے تھے اور کھلے الفاظ میں کہتے کہ کسی کام کے نہیں، یہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں نہ تمہارے کام آ سکتے ہیں، زیادہ ان کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ کی بندگی کرو. بادشاہ ہمیشہ، بادشاہ تو ان کا لقب ہوتا ہی تھا لیکن اپنے آپ کو وہ رب کہتے تھے، لارڈ کہتے تھے، میں تمہارا آقا ہوں، جیسے فرعون کا قول قرآن مجید میں نقل کیا گیا ہے، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا آقا ہوں، تمہارے چھوٹے آقا تو تمہارے فیوڈل لارڈز ہیں، میں ان کا بھی آقا ہوں، یعنی تمہارا سب سے بڑا آقا ہوں. بادشاہ کلیم کرتا تھا نمرود کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. مخبروں نے خبر دی کہ یہ ابراہیم نامی جو شخص ہے یہ آپ کو رب نہیں مانتا ہے، بلا لیا، پیشی ہو گئی بادشاہ کے دربار میں. تو بادشاہ نے پوچھا کون ہے تمہارا رب، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، یعنی زندگی اور موت کا مالک ہے. بادشاہ بڑا ہوشیار تھا، اور ہمیشہ بادشاہ ہوشیار ہی ہوا کرتے ہیں، بغیر ہوشیاری کے بادشاہ ہی نہیں ہوتی. اس نے فوراً جیل سے دو قیدیوں کو بلایا، ایک قیدی جس کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی اس کی جان بخشی کر دی، اور دوسرے کے بارے میں حکم دیا اسی گردن اڑا دو، اسے فوراً قتل کر دیا گیا، اور کہا حضرت ابراہیم سے لک انا اوہی و امید، زندگی اور موت تو میرے اختیار میں ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ میرے جیسا کوئی احمق ہوتا تو بحث شروع کر دیتا بادشاہ کے ساتھ. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ایک اور دلیل دی, فرمایا ربی اللتی یاتی بالشمس من المشرق, میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, فاتح بہا من المغرب, اور اگر سورج اور چاند تیرے حکم سے چلتے ہیں تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا. تو قرآن مجید میں نقشہ کھینچا ہے فبوہت الذی کفر, تو اس پر وہ کافر لا جواب ہو کے رہ گئے. کیا جواب ہو سکتا تھا اس کا؟ پھر ان کی قوم کواکب پرست تھی, ستاروں کی اور سیاروں کی پوجا کرتی تھی, سورج کی چاند کی, اور آج بھی ہم اس کے مظاہر دیکھتے ہیں. کبھی آپ نے نوٹ کیا ہو کہ یہ سنڈے منڈے کیا ہے؟ سنڈے سورج کا دن, اور منڈے اسلام میں مون ڈے کا مخفف ہے, ایک او نکال دیجئے دی میں سے اس میں سے, تو کیا ہے یہ منڈے جو ہے یہ مون ڈے ہے. سیاروں کی طرف, کواکب کی طرف, پلانٹس کی طرف ریفرنس. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کیا کہ یہ سورج اور چاند اور ستارے یہ تمہارے خدا نہیں ہو سکتے, تمہارے رب نہیں ہو سکتے. کیسے ڈیمونسٹریٹ کیا؟ جیسے اگر یاد ہو جو میری عمر کے یا میرے قریب قریب کے لوگ ہیں, ہمارے زمانے میں میٹرک میں جو ریاضی کا ایک حصہ ہوتا تھا نا جیومیٹری, اس کے اندر کچھ مسئلے ہوتے تھے کہ ایسے ہوتا ہے, اور بعض مسئلوں کو ثابت کرنے کے لیے پہلے ان کے اگینسٹ ایک سپوز کی جاتی تھی بات, اور پھر اس پر کیلکولیشن کی جاتی تھی, نتیجہ غلط نکلا تھا, آخر میں کیا جاتا تھا لہذا ہمارا مفروضہ غلط ہوا, بات یوں نہیں یوں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کے جو خیالات تھے ان کو ان کے سامنے پہلے پورٹری کیا. رات کا وقت تھا, ایک دمکتا ہوا ستارہ نظر آیا, تو حضرت ابراہیم نے ان سے کہا او یس یہ بہت روشن ہے, معلوم ہوتا ہے یہ میرا خدا ہے. لیکن جب ستارہ ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا نو 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 یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا, تو ڈوب گیا. پھر چاند طلوع ہو گیا تو کہا اچھا 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 یہ بہت روشن ہے, زیادہ روشن ہے اس سے, شاید یہ میرا خدا ہوگا. لیکن رات کے آخری حصے میں چاند بھی ڈوب گیا, ان کو یہ تو ڈوب گیا یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. پھر دن چڑھ گیا, سورج نکل آیا, ان کو آدھا ربی معلوم ہوتا یہ میرا رب ہے, آدھا اکبر یہ سب سے بڑا بھی ہے. شام کو سورج صاحب بھی غروب ہو گئے, ان کا نام لا احب الافلین, میں ڈوبنے والوں سے پیار نہیں کر سکتا, سوری. اور پھر نعرہ لگایا توحید کا, انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, کہ میں پوری طرح متوجہ ہوتا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو ان سب سیاروں کو پیدا کیا, وما انا من المشرکین, یکسو ہو کر وما انا من المشرکین, اور میں مشرکوں میں سے نہیں. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یعنی یہ ثابت تو کر دیا انہیں لاجک سے, لیکن جس کو میں نہ مانوں کی بیماری ہو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا, لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ٹھانی کہ میں انہیں ثابت کر کے رہوں گا, ان کی زبان سے نکلوا کے رہوں گا کہ یہ ان کے خدا نہیں, کسی قابل نہیں. اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طے کیا کہ جس دن ان کا بڑا جشن ہوگا اور یہ شہر سے باہر جائیں گے سارے, تو میں پیچھے سے ایک چال چلوں گا اور ان پر ثابت کر دوں گا کہ یہ ان کے خدا نہیں ہے. لہذا جب وہ سب جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اظہار کیا کہ انی ستین آئی ایم ناٹ ویل, آئی ڈونٹ فیل ویل. ظاہر بات ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کی بندگی عزیز ہو اسے میلے کھیلوں میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے, آپ نے کبھی کوئی میلہ دیکھا جس پہ فحاشی نہ ہو، جس پہ بے حیائی نہ ہو؟ تو حضرت ابراہیم جیسے اللہ کے نیک بندے کو اس سے کیا دلچسپی تھی؟ آئی ڈونٹ فیل ویل. جب سب لوگ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بڑا سا ہتھوڑا لے کر بت خانے میں گئے. اب بت خانے میں کیا ہوتا ہے، مختلف بت رکھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں جو لوگ نظر کے طور پر لے کے آتے ہیں، انہوں نے تو کھانی نہیں ہوتی، وہ تو بے جان ہوتے ہیں، وہ کھاتے تو مجاور ہیں، یہ ان کا سورس آف انکم ہے بہت بڑا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بت کے پاس گئے اور اس کو یوں ٹھکور کے کہا، کھاتے کیوں نہیں تم؟ ظاہر ہے اس نے کیا جواب دینا تھا، آگے سے ایک ہتھوڑا مارا اور بت توڑ دیا. دوسرے کے پاس گئے، اس سے بھی یہی سوال کیا، وہ بھی توڑ دیا. کرتے کرتے سارے جتنے چھوٹے بت تھے دائرے کے اندر وہ سب توڑ دیے، اور ایک بڑا بت جو عام طور پر بت خانوں کے اندر اسٹیج پہ بٹھایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے اسے چھوڑ دیا، اور اپنا ہتھوڑا جو ہے وہ یوں ٹکا کر اس کے ہاتھ کے ساتھ لگا دیا، جیسے معلوم ہو کہ اس نے ہتھوڑا پکڑا ہوا، اور خود گھر چلے گئے. اب جب شام کو وہ لوگ تھکے ہارے آئے میلے سے، سارا دن وہ ایک پکنک کا سماں ہوتا ہے، بھاگ دوڑ ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، تو اکثر لوگ تو جا کر سو گئے ہوں گے تھکے ہارے، لیکن کچھ بوڑھے نماز روزے کے پابند، وہ جیسے ہم عشاء کی نماز پڑھے بغیر، بزرگ لوگ نہیں سوتے لیکن اکثر نوجوان جو ہے وہ تھکے ہارے، وہ عام طور پر نماز پڑھتے بھی ہوں تو پھر وہ میلے ٹھیلے کے دن، پکنک کے دن وہ نماز نہیں پڑھتے. تو وہ چند لوگ جو گئے بت خانے میں کہ چلو تھوڑا سا بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑا ہے، عبادت کرا ہے، پھر جا کے سوتے ہیں، لیکن بت خانے میں گئے تو وہاں ایک عجیب ہی منظر دیکھا کہ سب بت ٹوٹے پڑے ہیں. تو شور مچ گیا، یعنی آج کی زبان میں آپ کہیں تو ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی، آزانیں دے دی گئیں، سائرن بج گئے، ایمرجنسی ہو گئی. تو سب لوگ گھروں سے نکل کے باہر آ گئے، کیا ہوا؟ تو نے کہا کہ کوئی شخص جو ہے وہ آج ہمارے بت توڑ گیا. تو لوگوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ کرتوت ابراہیمی کی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے کو انہیں پتا تھا کہ حضرت ابراہیم ہی ہے، ابراہیم نامی نوجوان جو ہے یہی ان کے خلاف بولتا ہے، اور آج تھا بھی نہیں وہ، تو ہمارے ساتھ یہیں گھر پہ تھا. تو انہوں نے سب نے کہا کہ اچھا لاؤ اس کو سب کے سامنے ذرا پیش کرو لا کے. تو حضرت ابراہیم کون سا ڈر کے بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، یہ تو سب کچھ ان کی پلاننگ کے عین مطابق ہو رہا تھا، وہ یہی چاہتے تھے کہ یہ سب کے سب اکٹھے ہو کر مجھ سے لا کر یہ سوال کریں کہ یہ تم نے کیا. وہی ہوا، پکڑ کے لے آئے، اور یعنی کیا کیا کہہ رہے ہوں گے اور کیسے کیسے کوس رہے ہوں گے، اور حضرت ابراہیم بالکل مطمئن ہے، کوئی پریشانی نہیں. تو انہوں نے پوچھا انت فعلت ھذا، جن لوگوں کو عربی آتی ہے، کہ کیا تم نے یہ کیا ہے، اس کے ترجمہ ہے حل فعلت ھذا یا ا فعلت ھذا، لیکن یہاں انت بھی ہے بیچ میں، یعنی دو دفعہ تو ہے. تو یہ صرف میں کیا یہ تم نے کیا ہے، یہ پورا زور دے کر، جیسے پوری طرح یعنی زور دے کر کوئی بات کہی جاتی ہے اور بڑے غصے کے انداز میں، تو کدھر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی مطمئن ہو کر کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا، یہ تمہارے بڑے نے کیا ہوگا، یہ دیکھو ہتھوڑا اس کے ہاتھ میں ہے، اشارہ کر کے. تو لوگوں نے بڑا ہی مجبور ہو کر، اب انہیں پتا سمجھ آ گئی بات کہ ہم پھنس گئے ہیں، لیکن اب کیا جواب دیتے اس کے سوا کہ ابراہیم تمہیں پتا ہی ہے کہ لا ينطقون، یہ بولتے نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی زبان سے یہی جملہ کے نکلوانا چاہتے تھے، تو انہیں کہا فڑے مت مارے، اف اللہ کم، کہ وہ کہ جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے، تم ان کی پوجا کرتے ہو. اب وہ سارے کے سارے لاجواب ہو گئے، شرمندہ ہو گئے، لیکن جو انانیت ہوتی ہے کہ کیس تو ہار گئے لیکن منہ نیچی کرنے کو تیار نہیں. انہوں نے کہا یہ کوئی علاج ہے، اس کو آگ میں جلا دو. تو وہ سارا جو واقعہ پیش آیا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے. آگ کو جلانا اللہ تعالیٰ ہی نے سکھایا ہے نا. پانی کو اپنی سطح ہموار رکھنی اللہ تعالیٰ ہی نے سکھائی ہے. تو جس رب نے آگ کو جلانے کا حکم دیا تھا, جلانے کا طریقہ سکھایا تھا, اسی رب نے آگ سے کہا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم, کہ آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور مزیدار ہو جائے, ایک کنڈیشن ہو جائے. تو آپ کی کیا مجال تھی کہ وہ ٹھنڈی نہ ہوتی؟ ہو گئی ٹھنڈی. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب 80 سال کے ہو گئے, ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی, تو درخواست پیش کر دی کہ یا اللہ مجھے بھی ایک نیک سا بیٹا عطا کرے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر دی. 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اور ہم سب بیٹوں والے جو ہیں یہ خوب جانتے ہیں کہ بیٹا کتنا پیارا ہوتا ہے. اس کو چھینک آئے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے, اس کو کھانسی آئے تو بے چین ہو جاتا ہے, اس کو پیشاب نہ آئے تو بے چین ہو جاتا ہے, وہ کھانا نہ کھائے تو بے چین ہو جاتا ہے. کھانا کیوں نہیں کھا رہا؟ اب اللہ تعالیٰ نے مزید امتحان دیے, ایک پر دوسرا امتحان, اور اسی میں سے جو سب سے بڑا امتحان تھا اس کی یاد انشاءاللہ ہم اگلے 10-11 دن کے بعد منائیں گے. وہ یاد کیا ہے؟ وہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کو سلیوٹ ہے, بہت خوب, ویل ڈن, بلے ہو ابراہیم. لیکن ہمارے دانشور جو تلے ہوئے ہیں دین کا گڑیا بگاڑنے کے لیے, وہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ ایک جھوٹ بولتے ہیں. کل سے بولنا شروع کر دیں گے اگر آج رات چاند نظر آ گیا, ورنہ پرسوں سے جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے ٹی وی پر, ریڈیو پر, اخبارات میں, کہ عید الاضحیٰ ہمیں انسانی ہمدردی کا سبق دیتی ہے. غور کیجیے, اور کبھی غلطی سے وہ لائن اوپن کر لیں تو ضرور پوچھئے ان سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بے قصور بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی, یہ انسانی ہمدردی تھی یا انسانیت پر ظلم تھا؟ اصل اسپرٹ کیا ہے عید الاضحیٰ کی؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبوب ترین چیز بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان کر دی, ہمیں بتانے کے لیے کہ یہ ہے بندگی, یہ ہے دین, یہ ہے اسلام. لیکن ایسی ڈھٹائی, ایسا جھوٹ کہ عید الاضحیٰ ہمیں انسانی ہمدردی کا سبق دیتی ہے, عید الاضحیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا سبق دیتی ہے. تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی اس موضوع پر گفتگو جاری رہے گی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باقی زندگی, پھر قرآن مجید نے ان کی قربانیوں کو کیسے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو مانگا وہ حاضر کر دیا. یہ نہیں پوچھا کیوں, بات لمبی کرنے کے لیے, کچھ ٹائم گین کرنے کے لیے یہ نہیں فرمایا, یہ نہیں پوچھا کیسے, یہ ہاؤ اور وائی, یہ سب کیا ہے؟ ڈیلینگ ٹیکٹکس ہوتے ہیں یا ڈینائی کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فوراً تیار ہو گئے اس کے لیے. تو انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوتی رہے گی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.